الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب اس کے دیکھو کہ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تسلسل کے ساتھ یقیناً آج کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے رمضان شریف کے بعد ایک جمعہ قرآن مجید قرآن حمید کی اہمیت، اس کے بعد ایک جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی اہمیت، اور گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا قول رسول کی اہمیت کہ ان کا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا. آج ہم مختصر وقت میں یہ عرض کریں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے اور کسی کو حکم فرمائے تو امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب کسی پر حضور کا حکم نافذ ہو جائے اور ارشاد فرمائے تو اب امت اور غلاموں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس سے مرکزی نقطہ ذہن میں یہ رہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہتے تو دربار رسالت کے آداب کیا ہیں، اور وہ خود حضور نے حدیث میں نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ جو میں نے آئے تلاوت کی، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والوں استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں بلائیں، جب حکم فرمائیں اللہ اور اس کا رسول، اذا دعاکم، تو ان کی اس دعوت کو قبول کرو. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے فوراً ان کا فہم آنے اور فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور یہ جانتے ہو کہ یہ تمہیں کیوں بلاتے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات بخشیں، تاکہ تمہیں زندگی عطا کریں. کسی نے کہا اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، کسی نے کہا کہ اس سے مراد اطاعت وغیرہ وغیرہ، اور بے آئینی ہی اس کو اپنے معنوں میں بھی رکھا جائے کہ لما یحیی قوم، حقیقت میں جو دین حضور لے کر آئے اسے میں امت کی حیات، اسی کا دامن اگر چھوٹ گیا تو باوجود زندہ رہنے کے وہ کیا حیات، باوجود چلتا پھرتا ایک پتلا ہونے کے اس کی حیات کیا، جب دین ہی نہ ہو، شریعت ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ ہو، حضور کی غلامی نہ ہو، تو اس کا چلنا پھرنا بالکل بیکار اور لغو ہے. تو ان کا بلانا تمہارے مفاد میں، تمہاری بھلائی میں ہے. لما یحییکم، تاکہ یہ تمہیں حیات بخشیں، تاکہ یہ تمہیں زندگی عطا کریں. اس آیت مقدسہ سے مرادی مانا اور اس کا خلاصہ ہم نے جو عنوان ذہن میں رکھا اس کو آپ بھی ذہن میں رکھیے. اور سب سے پہلے ہم ایک عجیب و غریب بات پر غور کرتے ہیں. استجیبوا للہ، جب تمہیں بلائے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بلایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آواز دی؟ علم کلام میں اصولی مسائل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آواز سے پاک، حروف سے پاک، ہر قسم کی کیفیت سے پاک. اس کی وضاحت یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری آواز اگر بند ہو جائے ہم کلام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ہم آواز کے محتاج. ہمارا گلا اگر بند ہو جائے ہم کلام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم گلے کے محتاج. اچھا، ہم سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے انگریزی زبان میں تقریر کیجیے گا، مگر اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک کا کوئی حرف کو مت چھوئیے گا تو آپ بول پائیں گے انگریز. کوئی کہا جائے کہ آپ عربی میں کلام کیجیے گا لیکن ادیب سے لے کے یہ سب کی تختی کا کوئی حرف استعمال نہ کیجیے، مجھے بتائیے آپ بول پائیں. کہا جائے کہ آپ اردو میں تقریر کیجیے گا مگر الیف سے لے یہ تختی جو تختی ہے اس میں کسی حرف کو مت چھوئیے گا، مجھے بتائیے آپ کلام کر پائیں گے؟ نہیں کلام پر اٹا پائیں گے. اس لیے کہ ہم ان کے محتاج، لفظوں کے محتاج، حروف کے محتاج، حروف کے تہجی کے محتاج، زبان کے محتاج، حلف کے محتاج، آواز کے محتاج. یہ بندے کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. یا یہ جو آپ نے سنا ہوگا علماء تو کبھی کبھی ترجمہ یا قرآن میں پڑھے اس کی علماء نے توجیہ دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرح وہی فرمائی جب اس نے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شہد کی مکھی کو بلایا ہو آواز بھی ہو نہیں, اس کا مطلب یہ کہ شہد کی مکھی کے دن نے اس بات کو پیدا کر دیا جو منشا الہی تھی. سمجھ گئے آپ, یہ جو کہیں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو نگاہ دی تو ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکارا جا موسیٰ اور اس آواز کو سن کر موسیٰ علیہ السلام لب گئے, نہیں بلکہ اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی. اور جیسا کہ ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ, جب یہ دونوں باپ بیٹے وسیع میدان میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل, یہ وہ دور کی بات ہے کہ جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, یہ دونوں باپ بیٹے جب ایک وسیع میدان میں پہنچ گئے تو والد ماجد نے کہا قَالَ يَا بُنَيَّ, اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام, میں نے ایک خواب دیکھا, میں خواب کیا دیکھتا ہوں, انی اذبحو کا بولا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, ماذا ترا اب بتا تیری مرضی کیا, میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں, اب بتا تیری منشا کیا ہے. تو بیٹے نے کہا یا ابتی, اے میرے ابا افعل, آپ کر گزریے ما تؤمر, جس کا امر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, رہا مجھ سے کہ ماجا پر کہ میری کیا مرضی ہے, تو میرے ابا آپ میرے حلق پر چھری چلائیے اور پھر آپ دیکھیے اس کا تجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ آمادہ ہو گئے ذبح کرنے پر کہ بیٹے کو تیار پایا, اٹھا کر بوسا دیا, بیٹھانی کو چوما اور لٹا دیا, لٹانے کے بعد جب چھری چلائی اور اللہ کے اس فرمان کی اطاعت پر دونوں نے خندہ پیشانی پھکا دی اور باپ نے جب چھری چلائی تو قرآن مجید نے کہا بنا بیناہ اجا ابراہیم, جس کے ظاہری معنی ہوئے ہم پکار اسے کہ اے ابراہیم قد صدقت رؤیا, پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یہاں جو فرما وہ نا بیناہ اجا ابراہیم, تو ہم نے پکارا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, یا محتاط اس کا معنی کریں تو یہ ہوگا ہم نے نگاہ کی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو ایسا نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ آسمان سے کوئی آواز آئی اور وہ پکارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا, جب نا بیناہ اجا ابراہیم, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, نہیں بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی, ان پر القا کیا کہ تم نے اپنے خواب کو سر کر دکھایا. اس تمام تمہید کا معنی یہ ہوا کہ جو ذہن میں آپ کے رچ اور بس جائے, مقام مصطفیٰ کے خلاف کوئی جملہ آپ کے کان میں کہے, آپ اسی وقت اس کو فراموش کر کے اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بچائیے. اس تمہید کا معنی یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی لفظ ندا آیا, جہاں جہاں بھی پکارنے کا لفظ آیا, اس سے مراد یہ حروف کا پکارنا نہیں, یہ آواز اور حلق اور زبان کا پکارنا نہیں, بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیدا کر دیا جو اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا. جب یہ بات طے ہو گئی اب مجھے بتائیے اس کا جی وہ لکھ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلائے تو آپ کی بات تم فوراً تم دوڑو, اور اس نے پھر فرمایا کیا اس کا جی وہ لکھ رہا ہی ولی رسول, جب اللہ تمہیں بلائے اور جب مصطفیٰ تمہیں بلائے فوراً ان کی دعوت کو مانو, فوراً آ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کو بلا کر سمجھ لیا نا, اللہ کا کلام تو آواز سے پاک, اللہ کا کلام تو ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے. وہ عزیزان گرامی بغیر اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول کا بلانا ہی اصل میں اللہ کا بلانا, رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا ہے, رسول کا بلانا ہی اللہ کا پکار بلانا ہے. جب ہی فرما استجیبوا للہ وللرسول, کہ جب تمہیں بلائے اللہ اور اس کا رسول اذا دعاکم فوراً ان کے دربار میں حاضر آ جاؤ. تو یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ حضور علیہ السلام جسے بلائے تو اب وہ پیغام ان تک پہنچ جائے, کوئی صحابی ان سے کہتے کہ تمہیں حضور نے بلایا, کوئی صحابی بتائیں کہ یہ حضور کا ارشاد, یا بے عینی اس نے حضور کی آواز کو سن لیا,
علماء نے لکھا دنیا کا ان کے دین کا کتنا ہی اہم کام ہو سب چھوڑ دے گا
اور پہلے حضور کا کام آنے گا, کیونکہ ان کا بلانا ان کا بلانا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا بھی ہے, دونوں کا بلانا ہے. یہ کیا مطلب کہ رسول جب بلائے تو گویا یہ اللہ کا بلانا ہے, رسول جب طلب کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طلب کرنا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا روٹی کھا رہا ہو, پانی پی رہا ہو, کپڑے دھو رہا ہو, دنیاوی زندگی میں مصروف ہو, یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہو, فرض نماز پڑھ رہا ہو اور حضور کا پیغام آ جائے کہ تمہیں حضور نے طلب کیا, سارے علماء اس پر متفق ہیں نماز کو چھوڑ دے حضور کا کام آ جائے. یہ دیکھیے امت کی ذمہ داری, غلاموں کی ذمہ داری کے پیغام مصطفیٰ کی اہمیت, کہ جب کسی کو طلب کریں کسی کو بلائیں تو نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دے, پہلے حضور کا حکم مانے اور اس کے بعد جا کر کے نماز بجا لائے. بہت ممکن کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید یہ میں نے ایک خاص مقصد فکر کی ترجمانی کی, نہیں, اس میں پوری امت کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں, پوری امت کے علماء کا اختلاف نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نماز کو چھوڑ دے اور بعد میں نماز پڑھے گا جب حضور کا حکم آ جائے, حضور کا حکم بجا لائے, حضور کی بات مانے اور اس کے بعد میں پھر وہ نماز پڑھے. اب آئیے اس پر دلائے. یہ آپ جانتے ہیں کہ مؤذن حیّ علی الصلاح, حیّ علی الصلاح کہتا ہے, کیا کہتا ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم اور آپ میں کہ کئی لوگ ہیں جو دعوت کو مانتے ہیں, اس دعوت کو تسلیم کرتے ہیں, کتنے لوگ. اول تو سب سے پہلے وقت بڑا کم ہوتا ہے ہمارے پاس مؤذن کا, اول تو مؤذن کا معاشرے میں مقام بھی کیا ہے. ایک ممبر کمیٹی کا ناراض ہو جائے اس سے کہیں گے دیکھیے آپ کل سے اذان مت کہیے گا, یہ آپ کی آج تک کی تنخواہ تشریف لے جائیے, کوئی مقام ہے, کوئی مقام نہیں. اب جب وہ بےخارا پکارے حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, تو دیندار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی چلو اذان ہو گئی نماز پڑھ لیں. ایک وقت کی نشاندہی غنیمت ہے کہ آپ آ جائیں. سیدھی بتائیے کہ مؤذن اگر اذان پڑھے حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, اور ہم نماز کے لیے نہیں آئے, دکان ہی میں پڑھ لی نماز تو ہو گئی, گھر میں ہم نے پڑھ لی نماز تو ہو گئی, مسجد حاضر نہ ہو نماز ہو گئی, ان سب صورتوں میں نماز ہو جائے. یہ طویل کلام ہے کہ جماعت واجب, اگر کوئی مسجد میں آن کر بجماعت نماز نہ پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مؤذن اگر کہے تو نماز پڑھنے ہم نہ بھی جائیں مسجد میں, اپنی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. یہ بات جب آپ نے سمجھی تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں کہی, کبھی بھی اذان نہیں کہی. ایک موقع ملتا ہے ہمیں, وہ بھی بڑی چھان پھٹک کے بعد حدیثوں کی کتابیں اس کی کرے, تو حضور ایک مرتبہ جنگل میں کبھی تشریف لے جا رہے تھے, چند صحابہ دو چار سے حضور کے ساتھ تھے, تو حضور علیہ السلام نے وہاں اذان کہی, وہاں اذان کہی. اور میں سمجھتا ہوں شاید حضور نے اس لیے اذان کہہ دی تاکہ دنیا بھر کے مؤذن یہ جان لے کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ. اذان ایک مرتبہ کہی, عام عوام میں پبلک میں حضور نے اذان نہیں کہی. علماء اس کی حکمت یوں بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن اگر کہیے حی علی الصلاح اور کوئی نماز کے لیے نہ آئے, خسری کتنا ہوا کہ جماعت چھوٹی, اور حضور اگر اذان کہہ دیں حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, جو جس نگاہ کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے اس پر بھی اللہ ولی رسول, جب تمہیں رسول بلائے تو تم پر فرض ہے کہ فوراً اس کا حکم مانو. تو آپ نے دیکھا میرے جیسے مؤذن کی اذان ہے, اگر وہی اذان حضور فرما دے اس میں کیا فرق ہے. اس لیے کہ منسوخ ہے مسئلہ کہ جب بھی اللہ کا رسول بلائے فوراً تم حاضر ہو جاؤ. حضور اگر اذان کہہ دے جو نہیں آئے تو اس کے دین میں فساد پیدا ہو جائے, وہ سب گناہگار مستحق ہو جائے, اس لیے حضور نے کبھی بھی اذان نہیں کہی. ایک دلیل اب آئیے قرآن مجید کی آیت پر دو دلیل ہیں. اس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا, امام نسائی نے اس کو نقل فرمایا, اور ابو سعید بن مولا کی حدیث کو بخاری شریف میں موجود ہے. عزیزان گرام, دو حدیثیں ہمیں اس عنوان کی ملتی. ایک تو متعلق ہے حضرت عبید ابن صاحب, جو بڑے سینئر صحابی, اور عبید ابن صاحب یہ ان صحابہ میں ہیں جو صحابہ میں علماء تھے, جنہوں نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ کے اساتذہ ان علماء کرام میں سے عبید ابن صاحب, اور دوسرے ہیں حضرت ابو سعید ابن معلا. یہ دونوں حدیثوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے. حضرت ابو سعید ابن معلا نماز پڑھ رہے تھے, اسی طرح حضرت عبید ابن کعب وہ بھی نماز پڑھ رہے. ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے عبید ابن کعب کو بلایا, وہ نماز پڑھ رہے. ابتدا دور تھا, انہیں یہ آداب ابھی سکھائے جا رہے, وہ خود تاخیر سے تشریف لائے. ابن کعب, حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں آنے میں تاخیر کیسے؟ تو حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک تو آپ نے آواز دی, آپ اللہ کے رسول, آواز جب میرے کان میں پہنچی تو میں رسول کی آواز کو تو میں نے سن لیا, مگر میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ چلو نماز کب تک ملا, نماز مکمل کر کے آپ کی بات مان لوں گا, مجھے اس لیے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا کہ سجیب اللہ ولی رسول, کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے عبادت کن اور اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضور آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی, آئندہ اس پر عمل ہوگا. اسی طریقے سے ابو سعید ابن مولا کی حدیث میں بھی ہے کہ انہیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی, اور ابو سعید ابن مولا کی حدیث کو تو امام بخاری نے نقل فرمایا. وہ بھی جب تاخیر سے آئے, تاخیر سے آنے پر حضور نے فرمایا تمہیں دیر کیسے؟ حضور میں نماز پڑھ رہا. یہاں بھی آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں, میں نے آپ کا پیغام تو سن لیا, مگر میں نے یہ جان کر کہ رسول کا پیغام, میں اللہ کی نماز پڑھ رہا. میں نے سوچا کہ اللہ کی نماز مکمل کر دی پھر آپ کی بات مانی جائے. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ سجیب للہ ولی رسول؟ انہوں نے کہا حضور آئندہ گویا ایسا نہیں ہوگا. اب آج بھی علامہ قطبانی نے لکھا, اور جناب اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت علامہ ثناء اللہ فانی فقیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا, اور بہت کچھ علماء نے لکھا, جس کا نچوڑ یہ ہے. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ اور بس جائے کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی اگر فرائض ادا کر رہا ہو اور حضور اسے بلا لے, وہ نماز کو چھوڑے, پہلے حضور کا حکم مانے. اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بھی لکھا, علامہ قطبلانی کہتے ہیں کہ یہ جب آدمی نماز چھوڑے, دو رکعت پڑھے, چار رکعت والی نماز اب حضور بلائے تو دو رکعت پڑھ کر واپس آئے, حضور اگر فرمائے تو لو سبزی لے آؤ, فلا آدمی کو بلا لا, یہ بلانے کا اچھا ذرا یہ کام کر کے آ جا, وہ کام بھی کر لیا, ذرا فلا آج میں رہ جا اسے بلا لو, اسے بلا لیا, تمام کام ختم ہونے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑ کر آیا وہیں سے اپنی نماز کی تکمیل کرے. نماز جو پہلے چھوڑ کر آیا وہ ضائع نہیں ہوگی, یہ تو دو فرض ہے. اب ان کا ارادہ ہوتا نہیں, جہاں نماز چھوڑ وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرے, اور حضور کے بلانے پر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی آیت میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا, اور علامہ قطبانی نے بہت کچھ لکھا, وہاں دیکھا جا سکتا. اب آئیے اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب حضور بلائے تو نماز کو چھوڑ, جب نماز کو چھوڑے تو حضور کا حکم بجا لانے کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دے, وہ رکعتیں ضائع نہیں ہوں جو اس نے پہلے پڑھی. اب آئیے اس پر تین اعتراض وارد ہوئے. ایک اعتراض تو یہ وارد ہوا کہ نماز میں اگر کوئی آدمی چلے نماز ٹوٹ جائے, نماز میں کسی آدمی نے اگر جان کر کوئی کلمہ کہہ دیا اوف آہ اوف جو دو حروف پر مشتمل ہو یہ بھی نماز کو توڑ دے گا. دو باتیں, تیسری بات یہ کہ حالت نماز میں وہ قبلے کی جانب اس کا سینہ, اگر اس نے حالت نماز میں اپنے سینے کو قبلے سے پھیر دیا نماز ٹوٹ گئی. یہ ہم فقہ حنفی کے مطابق بات کر رہے ہیں. فقہ جعفریہ میں تو بہت گنجائش ہے کہ کوئی آدمی اگر سلام کرے تو اس کو وعلیکم السلام بھی کر دیں, اور کوئی آپ کے بال بچے خیریت سے ہیں تو تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. کوئی آدمی اگر آ جائے وہ کنڈی کھڑکھڑائے نماز میں نکل کر, آپ اگر کنڈی بھی کھول دیں تو بھی ان میں بڑی حسد. ہم فقہ حنفی کے مطابق بات کر رہے ہیں. اس میں تو اتنی پابندی ہے کہ کوئی جملہ اگر اضافی نکل گیا نماز ٹوٹ گئی. یہاں تک تھے کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اسے چھینک آ گئی. وہ چھینک میں اس نے اگر یہ سوچا کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, اس چھینک کے جواب میں اگر اس نے الحمدللہ کہہ دیا تب بھی نماز گئی, اور اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا جواباً کسی جہم اللہ کہہ دیا اس کے جواب میں, اس کی بھی نماز گئی. آپ نے دیکھا نماز کتنا نازک مسئلہ ہے. البتہ اس میں کچھ استثناء, وہ استثناء کیا ہے؟ مثلاً کھانسی آ جائے, کتنے بھی حروف پر مشتمل ہو نماز نہیں جائے, اس لیے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. کسی کو دکار آ گئی, اگرچہ یہ اچھا نہیں نماز میں دکار لینا, اور یہ عادت رمضان میں ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے, دلی روزہ حالات ہی ایسے ہوتے کہ بہت شاندار طریقے آواز سے ہم دکار لیتے ہیں. دکار جو ہے اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی چاہے کتنے حروف ہو جائیں. اسی طریقے سے کسی کو چھینک آ جائے, اب ظاہر ہے چھینکنے بھی حروف تو پیدا ہوتے, لیکن چھینکنے میں جو حروف پیدا ہو اس میں بھی نماز نہیں ٹوٹے. کسی کے کمر میں تکلیف ہے اور اٹھتے وقت تکلیف کے ساتھ اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا, علماء نے کس کا بھی استثنا رکھا ہے کہ ایک تکلیف کی وجہ سے دل ساختہ اس کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا, اور جان کر کے اگر کوئی حروف نکالے تو اس کی نماز چلی جائے گی, نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. ایک اعتراض, دوسرا اعتراض, چگلے سے اگر گھوما تو بھی اس کی نماز چلی گئی, چگلے سے سینے کو پھیرا تو بھی اس کی نماز چلی. اچھا صاحب چلنا یہ تو بہت بڑا فیل کہ آدمی نماز میں چلے تب بھی نماز ٹوٹ جائے, یہ کیا بات؟ یہ تینوں باتیں یہاں پائی گئیں. حضور نے جب اسے بلایا, یہ ضروری تو نہیں حضور قبلے کی سمت بیٹھے تو بالکل سیدھا قبلے کی جانب جائیں, یہ ممکن نہیں. اچھا حضور کو سلام بھی کرے گا, پوچھے گا چائے کے لیے آپ نے بلایا, فرمائے ہو جاؤ جی میرا پیغام فلاں صحابی کو کہے تو وہ حضور کا پیغام بھی پہنچائے, بات یہاں کر رہا ہے. یہ کیا بات, جب بھی نماز نہیں ٹوٹ. اچھا پھر یہ کہ چلا, چلنے سے بھی نماز نہیں گئی. علماء نے اس پر اتفاق کیا جو علامہ قطبلانی کا نچوڑ کہیے جسے سب تمام تک علماء کی گفتگو کا نچوڑ, وہ یہ ہے فرما دیکھو ان افعال سے نماز اس لیے نہیں گئی کہ جن کے حکم سے کھڑا ہوا انہیں کے حکم سے چلا. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, اور اللہ کا رسول ہی اسے بلا رہا ہے, جس کے حکم پر کھڑا ہوا اسی کے حکم سے تو چل رہا, اس لیے نماز نہیں ٹوٹی. کلام کر رہا ہے کبھی نماز نہیں ٹوٹی, کہا نماز نہیں ٹوٹی اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ کلام کس سے کر رہا ہے؟ ارے اسی سے کلام کر رہا ہے جس کو حالت نماز میں سلام کر رہا ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ, تو انہیں کو تو سلام کر رہا دو بار, اور انہیں سے تو سلام کر رہا کبھی نماز نہیں ٹوٹی. اچھا بھائی اب یہ سجدے سے گھوما تب بھی نماز نہیں گئی, ان کا جب بھی نہیں گئی, چلنے سے اس لیے نہیں گئی کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, بات سے اس لیے نہیں ٹوٹی کہ حالت نماز میں ان پر سلام کر رہا وہ سلام کرنے میں کیسے ٹوٹ. بھائی پہلے وہ قبلے کی طرف تھا, اب بھی نماز نہیں گئی, اب تو وہ قبلے کی طرف نہیں. تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے تو وہ کعبے کی طرف تھا, قسم خدا کی اب تو کعبے سے کعبے کی طرف ہے, اب تو وہ کعبے کے کعبے کی طرف ہے اس لیے اس کی نماز نہیں ٹوٹی. اللہ اکبر, ان تین باتوں کو ذہن میں رکھا اور بتا کر اب غور کیجئے, سبحان اللہ, حالت نماز میں بھی حضور کسی کو بلائیں تو اس ذمہ داری اس کی یہ ہوگی کہ سب کام کو چھوڑ کر پہلے مصطفیٰ کا کام آنے, اور یہ مقام اگر آپ کے ذہن میں رکھ اور بچ جائے انشاءاللہ کوئی مقام مصطفیٰ سے جو نہ آشنا ہو وہ کتنا ہی آپ کے کان پڑے, یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بڑھ جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ متزلزل حضیرہ میں گرامی نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کرام علیہ الرضوان اس بات کی پوری پابندی کرتے کہ جہاں بھی حضور کا پیغام پہنچ جائے سب چھوڑ کر پہلے حضور کا کہا مانتے. اور عزیزان گرامی, نماز بھی اگر پڑھ رہے ہو تو دو باتیں ہم نے حدیث سے بتا دیے, اور علامہ قصلانی کے حوالے سے, علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے حوالے سے ہم نے بتا دیا. اب آئیے, باتیں بہت ہیں, وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ تقریر کا نتیجہ مناسب انداز میں ہو جائے, ہم صرف ایک واقعہ حدیث کی کتاب سے بیان کرتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیت سنی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تو اس کی وہ پابندی کیسے کرتے تھے, کس طریقے سے اس عجلت میں حضور کا حکم مانتے, کس مستعجلی کے ساتھ حضور کے دربار میں پیش ہوتے, یہ تو صحابی جن کا واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں. حبیبان گرامی, یہ تو صحابی, ارے حضور نے تو درخت کو بلایا تو وہ حضور کے دربار میں آ گیا, پتھر سے بلایا وہ حضور کے دربار, حالانکہ مکلف تو نہیں کہ اللہ نے پتھر اور درخت پر اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت ضروری کی ہو, بظاہر ایسی کوئی آیت نظر نہیں آتی کہ جس کو اطاعت غلاموں پر ہے کہ وہ اس کے مکلف ہے, مگر حضور نے درخت کو بلا لیا تو درخت آ گیا, پتھر کو بلایا تو پتھر آ گیا, سورج کی طرف اشارہ کیا سورج رک جاتا ہے, اور اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا واپس آ جاتا, چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. ایمان سے کہیے, جب یہ بے جان حضور کے اتنے فرما بردار, ہم انسانوں کو کتنا فرما بردار ہوگا؟ یہ تو بے جان لوگ کہ جس پر حضور کا حکم آ جائے وہ جس قدر اطاعت اور فرما برداری کرے, تو مسلمان کا کیا کام ہوگا, انسان کا کیا کام ہوگا کہ جب حضور کا حکم آ جائے تو وہ اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حکم کی گویا بجا آوری میں لگ جائے. اگر یہی بات مسلمانوں کے ذہن میں رکھ اور بس جائے, پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا. آخری بات, ایک حدیث شریف, حضور علیہ السلام نے غزوہ احد اور امام مصائب حالات میں لڑا, کفار مشرکین جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہتے, بڑا وہ گویا پھیلا ہوا واقعہ, اس سے بڑے نکات نکلتے, ایک راضا آتے, ہم سب کو سمیٹ کر کتنی گفتگو کرتے. حضور غزوہ احد میں تشریف لے گئے, حضور نے اپنی دانش میں تیر انداز صحابہ ایسی ایسی جگہ کھڑا کیا اور انہیں تنبیہ کی تھی کہ دیکھو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے لیکن تم ان مقامات سے ہٹنا نہیں, ان مقامات سے نہیں ہٹنا. اب کیا ہوا, ابتدا ظاہری فرائن سے ایسا لگا کہ مسلمانوں نے پالا مار لیا, صحابہ نے اپنے اشتہاد سے کہ جنگ جیتنے کے لیے تو یہاں کھڑا کیا گیا, جب ہم نے جنگ اور یہ مارے کا سر کر دیا تو اب یہاں کھڑا رہنے کا کیا فائدہ, انہوں نے وہ مقامات چھوڑ دیے. جب یہ مقامات چھوڑ دیے تو کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ ایک طرح سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, اور کئی مسلمان اس میں شہید ہوئے. بڑا بھیانک واقعہ ہے جنگ احد کا. اللہ اکبر, ان شہداء کے مزارات پر رب کریم رحمت و رضوان کی بارش فرمائے کہ جنہوں نے یہ کے بعد ہجرے پیارے مصطفیٰ پر جو جانیں قربان کی ہیں, وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھیے گا, سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا. اس کا ایک واقعہ یہ, جب وہ غزوہ احد تیار ہوا, ایک ندا, اے غلامان مصطفیٰ حاضر ہو جاؤ کہ حضور نے تمہیں غزوہ احد کے لیے طلب کر لیا. اب جہاں جہاں صدا پہنچی لوگ ذوق در ذوق نکلنا شروع ہو گئے. اسی رات کا واقعہ ہے, ایک حضور کے بڑے مشہور صحابی حضرت حنظلہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی آج ہی شادی ہو, امتحان دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, آج ہی شادی, نئی نویلی دلہن ان کے پاس موجود. جب یہ ندا آئی تو دلہن محل استراحت, اچانک حنظلہ کے سامنے آواز پہنچی کہ حضور نے غزوہ بدر کے لیے غلامان مصطفیٰ کو طلب کر دیا. حضرت حنظلہ آج ہی رات یہ آواز جب آئی, عیش عشرت کا بستر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے, دلہن کو جگایا اور کہا کہ وہ یہ سارا سامان سنبھالو, میں تو چلا اپنے آقا کے نام پر جان کی بازی لگانے کے لیے. اوہو, آج کل کی دلہن ہوتی, آج کی کوئی خاتون اول ہوتی کہ جس کا سہن ہمارے معاشرے میں الیکٹرانک میڈیا نے بنایا, ٹی وی اور جناب ریڈیو اور جناب وی سی آر نے بنایا,
کیا ادب کہ آج ایسا کوئی نازک موقع آ جائے تو بلند کرے. اچھا یہ تمہیں نکاح سے پہلے نہیں پوچھی کہ کبھی ایسے مرحلے سے بھی گزرنا پڑتا؟ یہ کہاں کا تماشا, یہ کہاں کا پوفا کہ آج ہی شب عروسی اور آج ہی ہمیں چھوڑ کر جان کی بازی لگانے جا رہا. اگر اس کام پر تم مامور تھے تو تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ اگر میں اپنا شریف حیا کسی دوسرے کو تلاش کر لی. نہیں, اللہ اکبر, جس درخت کے سائے میں یہ پلے تھے وہ صحابیاں بھی تو اسی درخت کے سائے میں پلی. جب دلہا مہد گفتگو تھا تو دلہن نے کہا جلدی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے میں تاخیر ہو جائے اور لوگ تمہیں کہیں کہ تم سب سے آخری آنے والے, جاؤ اور جان کی بازی لگاؤ, اگر بچ کر آ گئے تو غازی اور اگر جاں باپ ہو گئے تو قسم خدا کی کل قیامت میں اگر یہ صدا ہوگی کہاں ہے حمزہ شہید کی بیوی تو میرا سر کل فخر سے بلند ہو جائے. اب دیجیے جناب, معاملہ یہ بن گیا کہ دولہا تو دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا, جانے کے بعد غزوہ بدر میں شریک ہو گیا. غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد حضرت حنظلہ شہید ہو گئے, یہ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد یہ غزوہ ختم ہوا, مسلمانوں نے شکست کھا لی. اب تمام کے اجسام جمع کیے جا رہے تھے, چلیے خوابگاہ کے تجیز و تقسیم کی جائے. سب کے اجسام جب ڈھونڈے گئے تو سب کے اجسام مل گئے, حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا, حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا. لوگ تلاش کر رہے ہیں, حنظلہ کہاں؟ یہ شریک کے جہاز ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا, مار کھاتے ہوئے دیکھا, مارتے ہوئے دیکھا, مگر جسم نہیں مل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی چیز کی تلاش میں, فرمایا کیا تلاش کر رہے؟ تو حنظلہ شریک کے جہاز وہ نظر نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا تم اسے زمین پر تلاش کر رہے؟ قسم خدا کی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہم بنا کو تو فرشتے آسمان کے غسل دے رہے, آسمان پر لہرا رہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی اور دوسرے بھی تو حضرات تھے, انہیں فرشتوں نے کیوں نہیں لہرا, انہیں فرشتوں نے غسل کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر, حدیث میں آیا کہ جب حضرت حنظلہ کا جسم ملا تو ان کی داڑھی سے تازہ پانی ٹپک رہا, ان کی زلفوں سے تازہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی, مگر پھر بھی یہ بات معمہ بن گئی. یہ مسئلہ کیا ہے؟ حنظلہ کو تو فرشتوں نے نہلایا, دوسروں کو فرشتوں نے کیوں نہیں نہلایا؟ اگر یہ بات نہ کھلتی تو آج تک یہ بات معمہ رہ جاتی. حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس میدان میں غزوہ ہوتا اس میں تین دن آپ قیام فرماتے, تین دن قیام کرنے کے بعد اب نکل. غزوہ احد میں پریشان یہ تھی حضور کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مشرکین جنگ جیت کر کہیں مدینہ شریف پہ حملہ نہ کر, سینکڑوں خطرے لاحق. بہرحال اللہ نے کرم فرمایا, حضور مدینہ منورہ آئے, سوچا کہ چلو حنظلہ کی بیوی سے تعزیت کرنے, اس کا نیا نویلا دلہا ہم سے جدا ہو گیا. وہ حضور حنظلہ کی بیوی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ حنظلہ کی دلہن تیرا دلہا اس غزوے میں شہید ہو گیا, اور تعزیت کی, خبر کی تلقین کی, اور چپ چاپ سے پوچھا اے حنظلہ کی دلہن ایک بات یہ تو بتا کہ جب حنظلہ تیرے پاس سے گیا وہ کیسی حالت میں تھا؟ حنظلہ کی بیوی نے کہا حضور اس پر غسل کرنا واجب تھا, اس پر غسل واجب تھا, اور جب آپ کی آواز آئی اسے اتنی مہلت نہیں کہ وہ غسل کرتا, اور آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا گیا اور ایسی ہی حالت میں وہ شہید ہو گیا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا. حضور نے فرمایا حنظلہ کی دلہن تیرے شوہر کو تو ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے آسمان پر نہلایا, تیرے شوہر کو فرشتوں نے آسمان پر نہلایا. اللہ اکبر, امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے یہ حدیث گئی, انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا کہ کس شہید کو غسل نہیں دیا جائے, مگر جس شہید کے متعلق یہ تحقیق ہو جائے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں یا اس پر غسل واجب ایسی حالت میں شہید ہوا, تو اس حدیث کی دلیل سے اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس شہید کو غسل دیا جائے گا جس کے متعلق یہ بات متفق ہو جائے کہ اس پر غسل واجب تھا. اب ایمان سے کہیے, اس تجیب اللہ ولی رسول صحابہ نے اس کی اتنی تقریب, اتنی تعظیم اور اس پر اتنے مستعد تھے کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر غسل کرنے کی دیر گوارا نہ کی اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے, اور رب کریم نے انعام بھی دیا کہ انہیں فرشتوں نے آسمان پر بہلایا ایمان سے کہو حضور کی اطاعت حضور کی غلامی میں ہم کتنے مستعد ہو جائیں تو آج ہماری دنیا بھی سمر سکتی ہے، دین بھی سمر سکتا. یہ جذبہ شہادت اگر ہم نے اوف کر جائے دوبارہ واپس آ جائے تو اس دنیا کی طاقت ہمیں عزیزان گرامی آنکھیں نہیں دکھا سکتی. ایک بات سن لیجیے، دو تین منٹ میں نے اوپر لے لیے. حضرت عمر نے جب ساری دنیا کو للکار دیا کہ مسلمان حکمران ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور مسلمانوں کو حکمرانی کا حق ہے، اور ساری دنیا کو چیلنج کر دیا. لوگ آئے کہا کیا بات، کتنے مٹھی بھر مسلمان ساری دنیا کو چیلنج کر رہے، راز کیا ہے، کتنا اسلحہ کتنی فوج ہے کتنے سامان حرب ہے، یہ وجہ کیا اس کا راز بتاؤ. حضرت عمر نے راز کی بات کر دی. جو آج مسلمان یہ دو جملے اپنا لیں تو ان کی زندگی سمر جائے. اللہ اللہ فرما سنو، ہمارا ایٹم بم کیا ہے، ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے، ہمارے پاس طاقت کیا ہے. ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنے سکھایا. اور جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مسخر نہیں کر سکتی. وما علینا الا البلاغ.